الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین وی آر لیونگ ان این ہولسٹک سوسائٹی معاشرہ اکائی سے نہیں بلکہ بہت سے شعبہ جات سے مل کر بنتا ہے اینڈ دیر از این انٹر ڈیپینڈنس بہت سے شعبے آپس میں ایک دوسرے پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک ملک میں بہت سے اہم شعبہ جات ہوتے ہیں سیکیورٹی فارن افیئرز فوڈ اینڈ ایگریکلچر ملٹری انڈسٹری اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں ایک کسان کی اہمیت کو دیکھیے دن میں 3 دفعہ آپ کو کسان کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح ایک گھر میں بھی شعبہ جات ہوتے ہیں پیسے کمانا کھانا پکانا دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات وغیرہ اور ان معاملات میں ہمیں رہنمائی درکار ہوتی ہے وی نیڈ گائیڈنس انڈسٹری میں چلے جائیں آرگنائزیشن میں چلے جائیں سینئر لوگ ہوتے ہیں گھروں میں دادا دادی والدین ہوتے ہیں اور کچھ سیٹ سٹینڈرڈز کے مطابق معاملات چل رہے ہوتے ہیں ظاہری سی بات ہے جس رستے پر آپ چلنا چاہ رہے ہیں جو اس رستے سے گزر آیا اگر اس سے پوچھ لیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی تو آج کے سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین مختلف پہلوؤں پر بات ہوگی مائکرو میکرو انفرادی اجتماعی اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران قبلہ حاجی عمران اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضور سوال تو یہ 8واں ہے لیکن میں سب سے پہلے یہ سوال آپ سے کروں گا اور وہ یہ کہ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس نہیں کیا یہ سلسلہ پہلا نہ میں نے اپنا سکرپٹ آپ کو دیا اب یہ ایک طریقہ ہے دا وے ٹو گیٹ نالج کہ مچھیرے جب جال ڈالتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس جال میں بہت سی مچھلیاں آ جاتی ہیں اور کبھی کبھار وہ جال بالکل خالی آتا ہے حضور یہ ذہن بہت ہی پیچیدہ مشین ہے اٹس جسٹ لائک دا موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین ان دس ورلڈ آپ کو بھی نہیں پتا میں نے آپ سے کیا سوالات کرنے ہیں لیکن آپ ان کے جوابات دیں گے اور ہم نے دیکھا ہے آپ کے سنت و برے بیانات میں مدنی مشوروں میں یہ کیا ہوتا ہے سکرپٹڈ بات ہوتی ہے ایک فلو آ جاتا ہے ایک دم سے انسان کے دماغ میں کبھی کبھار بلینک ہو جاتا ہے یہ کبھی کبھار خیالات سے سوچوں سے بھر جاتا ہے تو یہ ایکسلنٹ ایریکولیشن یہ نائس ورڈز کے ساتھ بولنا کچھ گائیڈ کریں گے ہمیں آپ کی یہ کس طرح ہوتا ہے یہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یہ کوئی اتنی یونیک بات نہیں ہے کہ ایک سوال جو مجھے نہیں پتا اور وہ آپ نے کیا اور میں نے اگر اس کا پراپر جواب دے دیا امیڈیٹ تو یہ کوئی یونیک بات نہیں ہے کیونکہ اگر وہ سوال ہے ہی میری فیلڈ سے ریلیٹڈ اور وہ سوال کی مجھے انفارمیشن ہے اور میں نے امیڈیٹ جواب دے دیا تو اس میں کون سی کمال کی بات ہے ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مرکز اولیاء لاہور سے آئے ہیں کراچی باب المدینہ میں آپ فیضان مدینہ میں ہمارے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ آپ کا ہے ابھی آپ مجھے یہاں سے جاتے جاتے پوچھے کہ عمران صدر کہاں ہے تو مجھے بتانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی حالانکہ یہ سوال میرے لیے نیا ہے مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ صدر کہاں ہے میں صدر جاؤں تو میں کیسے جاؤں تو میں آپ کو روڈ بھی بتا دوں گا کہ بھائی راستے سے صدر جائیں لیکن اب آپ بولے گا کہ مجھے مطلب کہ چوبر جی جانا ہے ٹھیک ہے اور مجھے کلیمہ چوک کا راستہ بتا دے تو میں نہیں بتا سکوں کیونکہ میں مرکز اولیاء لاہور میں رہتا نہیں ہوں اچھا آپ سے میں پوچھ لوں گا تو آپ مجھے بتا دیں گے کہ آپ یوں چلے جائیں جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں مجھے کہا کہ جناب صوبان بھائی آئیں گے ان کو آپ کے ساتھ کو ریکارڈنگ کرنی ہے تو سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ سوالات کیا کریں گے لیکن ایک بات ذہن میں آلریڈی بیٹھی ہوئی کہ مجھ سے دعوت اسلامی کے علاوہ کیا پوچھ لیں گے انہوں نے مجھ سے کون سا پوچھنا ہے کہ جناب یہ مطلب کہ یہ فلاں چیز کیسے ہوگی تو فلاں چیز کیسے ہوگی تو جناب یہ جہاز کیسے بنے گا تو ٹرین کی بوگیاں کیسے مطلب کہ تیار ہوتی ہے تو آپ اسے اسی طرح کو سوال کرنے نہیں ہے تو جب آپ کو ڈاکٹر سے جب آپ اس کے میڈیکل کا سوال کر لیں تو بڑا فریکوینٹ جواب دے دے گا سی اے سے آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا سوال کریں تو جواب دے دے گا ایک تنظیم اور دعوت اسلامی کے ساتھ رہے ہوئے ایک اسلامی بھائی کے ساتھ جو دن رات کام ہی ہمارا نارملی یہی ہے تو آپ مجھ سے جب بھی اس طرح کا سوال کریں گے تو موسٹلی کیونکہ سوال ان نون نہیں ہوتا ہمارے لیے نون ہوتا ہے تو جوابات عموماً آئے جاتے ہیں ورڈنگ تو بنی جاتی ہے جو اچھا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے
اس میں حضور دونوں چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں ایک تجربہ اور ایک اسٹڈی یعنی ایک سٹڈی بھی ہوگی جو بھی اس طرح سے ایکسٹمپورے جواب اس کو کہا جاتا ہے کہ وداؤٹ اینی پریپریشن بھی آپ جواب دے دیتے ہیں, سپیچز ہوتی ہیں ایکسٹمپورے فل بدی جس کو کہا جاتا ہے, اس میں صرف ایک انسان کا مزاج کاؤنٹ ہوگا یا اس کی سٹڈی بھی کاؤنٹ ہوگی جو بیسک سٹڈی اس نے کی اپنی زندگی میں؟
مطالعہ میٹر کرتا ہے, سٹڈی میٹر کرتی ہے, آپ کا پڑھا ہوا میٹر کرتا ہے اور آپ کا سیکھا ہوا بھی میٹر کرتا ہے. بعض اوقات آپ نے پڑھا نہیں ہوتا, آپ کی اسٹڈی نہیں ہوتی, مگر آپ کو تجربے کار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کام آ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک ہے پڑھنا, ایک ہے سیکھنا. آئی تھنک بوتھ آر ڈفرینٹ فیلڈ. ہر پڑھا ہوا آدمی سیکھا ہوا نہیں ہوتا, ہر سیکھا ہوا آدمی پڑھا ہوا بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور کچھ سیکھ بھی رہے ہیں تو یہ زیادہ مطلب کہ آپ کے اندر یا آپ کی سوچ کے اندر بیوٹی پیدا کرتی ہے,
ہو جاتا ہے.
اب ایک عالم ہے, اس نے پڑھا بھی ہے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ اور اپنے دیگر ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے اس نے سیکھا بھی ہے. جیسے کہ مفتی کے لیے لازم ہے کہ اس نے ایک ماہر مفتی کے ساتھ مطلب کیا ہو, لفظ یہ, یعنی اپنے مفتی کے ساتھ بیٹھ کر اس نے اپنا پورا کورس کیا ہو. پڑھ کر تو وہ آئے لیکن پڑھنے کے بعد اب اس کا یہ سیکھنے کا یا ایکسپیرئنس گین کرنے کا ایک پروسیجر ہے, تو اس کے بعد اس کے جو نکھار الگ ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو پہ آپ دیکھ رہے ہیں, میڈیکل سے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جب آپ ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں اور میڈیکل سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں جو بیسک اس کا اسٹیج ہے, تو اس کے بعد آپ وہ کیا کہتے ہیں ہاؤس جاب, پھر ہاؤس جاب کے بعد بھی لوگ ایکسپرٹ ڈاکٹر کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے ہیں, بلکہ بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر کے ساتھ جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ خود اپنے اندر بہت بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو یہ پڑھ بھی رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں, ہر کوئی ابزارب نہیں کرتا, ہر کوئی جذب نہیں کرتا, ہر کوئی سینسیٹیو نہیں ہوتا. تو جب ابزارب کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے, آپ کی طبیعت میں سینسیٹیوٹی ہے کہ آپ باریک سے باریک چیز کا بھی نوٹس لیتے ہیں اور آپ سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور پڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں, جب یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں اور پھر اس پر اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو پھر شخصیت میں نکھار آتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کئی ایسے ہمارے بزرگ اور علماء گزرے ہیں, خود اعلی حضرت علیہ رحمۃ کی سیرت آپ کے سامنے, کہ آپ نے پڑھا بھی اور اپنے والد ماجد حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں آپ نے سیکھا بھی. جب یہ دونوں چیزیں ملی تو اس سے پہلے کا 14 سال کے ہوتا مفتی بن چکے تھے.
اس کا مطلب ہوا حضور کے یہ جو ساری باتیں ہیں مکسچر جو ہم نے بنایا, حافظہ بھی ہے, ذہانت بھی ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر تجربہ کار کے ساتھ بیٹھ کر پریکٹس کی, انٹرنشپ کی, یہ شاید ہر بندے میں نہیں ہوتا. اور اس ایک ذہن میں بات آ رہی تھی کہ میرے لسنت کی جو یہ گائیڈنس ہے کہ آپ نے مبلغ بننا ہے اور تبلیغ کرنی ہے اور درس اسکرپٹ رائٹنگ سے ہی کرنا ہے, دیکھ کر ہی کرنا ہے, اس کا مطلب یہ ہو کہ میرے لسنت چاہ رہے ہیں کہ یہ باؤنڈری بہت بڑی ہو جائے, ہم سب مبلغ بن جائیں, کیونکہ یہ ساری کوالٹیز تو ہر ایک کے اندر نہیں آئیں گی کہ وہ بغیر دیکھے اور اتنا تجربہ رکھ کے بول سکے.
صوبان بھائی, جب ایک اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آتا ہے نا, اگر اس کے اندر آگے بڑھنے کی جستجو ہے نا, تو وہ ساری گائیڈ لائن فالو کر لے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں نارملی آگے بڑھنے کی ہر ایک میں جستجو نہیں ہوتی, جس کو کہتے ہم صفت ارتقاء. ایک ارتقائی صفت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے, آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھوں. ورنہ لوگ عموماً ایک چھوٹی سی دکان کھول کے بھی گزارا کر لیتے ہیں, بعض وہ چھوٹی سی دکان تک اکتفا نہیں کرتے, وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. جیسے امیر سنت کی ذات ہے نا, ان کی طبیعت میں یہ ارتقائی صفت سے صفات کے حامل ہے, یعنی ان کی طبیعت میں بڑھنا ہے. اور جو اس صفت کا حامل ہوگا نا, جو اس صفت جو جس کے اندر یہ کوالٹی ہوگی, اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی سیکھنے سے پیچھے نہیں ہٹتے.
زبردست, سبحان اللہ.
وہ ہمیشہ مطلب کہ وہ لرننگ اپنے لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں, یوں سمجھے آپ.
زبردست,
جب آپ لرننگ موڈ میں ہیں نا, تو وہاں سے اگر کبھی آپ کو سوئچ ہونا پڑتا ہے ٹیچنگ موڈ میں, تو آپ کا لرننگ موڈ آپ کو ٹیچنگ موڈ میں بہت سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جب ٹیچنگ موڈ کے ساتھ ساتھ آپ پریچنگ موڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, تو جب آپ لرننگ موڈ میں رہے گا, یعنی آپ سیکھنے کے اندر آپ بالکل اپنے اندر وہ رکھتے ہیں حوصلہ, تو الحمدللہ پھر یہ پریچنگ اور ٹیچنگ یہ دونوں آپ کے لیے ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے آہستہ آہستہ ترقی کرتے جاتے ہیں, پھر آپ مبلغ بنتے ہیں, آپ نگران بنتے ہیں, آپ ذمہ دار بنتے ہیں. آپ کے پاس ایک شعبہ ہوتا, ہم دیکھتے ہیں کہیں ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے ذمہ داران انوالو ہوتے ہیں, کہ وہ شروع میں بڑے مطلب کہ بوٹن لائن پر کام کر رہے ہوتے ہیں, مگر دیکھتے 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 وہ بہت آگے نکل آتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات ان کے مدنی ماحول میں ان کو لانے والے اسلام بھائی اپنے علاقے میں ہی رہتے ہیں, مگر جن پر انہوں نے کوششیں کی ہوئی ہوتی ہیں وہ بہت تنظیمی طور پر بھی اور مدنی کام کے طور پر بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں. تو ایک تو ان میں سیکریفائس صلاحیت ہو سکتا ہے زیادہ ہوں, اور کچھ ان کو سپورٹنگ بھی بعض اوقات ہوتا ہے زیادہ ہو جاتی ہے. پھر اللہ کی رحمت سے قدرتی طور پر بھی کچھ صلاحیتیں میٹر کرتی ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر آپ مبلغ سے آگے بڑھتے بڑھتے بہت کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے. تو امیر سنت کی جو کوالٹی ہے ان میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ ایک نور مسجد سے چلے, چلتے 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 پھر یہ سے لوگ بس نہیں کرتے. سوبان بھائی, آپ نور مسجد میں جب نہیں رہے تو آپ شہید مسجد کی طرف چلے گئے, پھر کرتے 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 آج فیضان مدینہ, فیضان مدینہ کے بعد آج آپ دیکھیے کہ الحمدللہ دنیا میں فیضان مدینہ, فیضان مدینہ.
حضور بھائی ایک بات ہے, سوچ رہے بات ہے کہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ ابھی بھی لرننگ موڈ میں ہیں, یہ بھی سیکھ رہے ہیں. یہ جملہ تھوڑا سا اور لگتا ہے.
نہیں, سیکھنے سے مراد ہے مفتی بھی ہے نا, جب مفتی بھی زندگی کے آخری سانس تک سیکھ ہی رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ سیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا, ہم پنگورے سے لے کر لحد تک طالب علم ہی رہتے ہیں, اور طالب علم ہوتا ہی سیکھنے والا ہے. تو جب آپ جیسے مثال تو میرے سنوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ استاد کے پاس ہی بیٹھے, سیکھنے کے لیے کتاب بھی ہے. آپ اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے سیکھ رہے ہیں, آپ امام غزالی کی کتابوں سے سیکھ رہے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ سیکھ رہے ہیں, حدیث سے پڑھ کر آپ سیکھ رہے ہیں. تو سیکھنے سے تو کوئی بھی مطلب کہ اپنے آپ کو فارغ نہیں سمجھے گا. بلکہ ایک مفتی صاحب مجھے کہہ رہے تھے ایک دفعہ کہ ہمیں جب بھی کوئی نئی بات پتا چلتی ہے تو وہ ہماری ایک جہالت تو ختم کرتی ہے. یعنی بہت خوبصورت بات ہے,
زبردست.
یعنی آپ کو جب کوئی بات پتا چلی تو اس بات نے آپ کی کسی جہالت کی دیوار کو گرایا ہے, تب جا کر یہ علم کی روشنی آپ کے سامنے آئی ہے.
سبحان اللہ, اٹس ویری گڈ. مدنی چین کے ناظرین, نگرانی شورا نے کتنی پیاری انلائٹنڈ گفتگو فرمائی کہ امیر اہل سنت کا ٹوڈے یسٹرڈے سے بہتر ہے, اس حالت میں کہ وہ مسلسل سیکھ رہے ہیں. ہی از ان اے کنٹینیوس پروسیس,
سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں. علم ہے نا سوبن, میں علم کی خصوصیت یہ ہے, علم اور دولت میں جو فرق کیا گیا اس کے ایک فرق یہ بیان کیا گیا, علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, دولت بانٹنے سے کم ہوتی ہے. تو آپ جتنا علم کو بانٹتے ہیں نا, اسی قدر علم آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ سمجھے کہ ایک قدرتی طور پر یہ ایک سسٹم ہے. امیل سنت کا جو علم بانٹنے والا جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. لکھنے پر بھی آپ علم بانٹ رہے ہیں, بول کر بھی آپ علم بانٹ رہے ہیں, حتیٰ کہ آپ عملی طور پر بھی بغیر بولے بھی علم بانٹ رہے ہیں. جیسے کھا رہے ہیں آپ تو کھاتے کھاتے بھی علم ہی بانٹ رہے ہیں, ایک وے دے رہے ہیں, ایک وے آف ایٹنگ بتا رہے ہیں. تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سائن لینگویج میں آپ علم بانٹ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, تو جب آپ سیکھنے کی پوزیشن میں بالکل تیار ہیں اور سکھانے پر آپ حریص ہیں, تو الحمدللہ دونوں چیزیں جب آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے علم کے کنویں کو یہ اتنا بھرتی ہے کہ بس یہ بھرتا چلا جاتا.
سیکھنے پر آپ تیار ہیں اور سکھانے پر آپ حریص ہیں.
حریص
ہیں, زبردست. اس کا مطلب یہ ہوا حضور کہ دعوت اسلامی مکمل طور پہ ایک علم دوست تحریک ہے, اینڈ وٹ وی آر ڈوئنگ اکراس دا گلوب, وی آر جسٹ ڈسپینسنگ آؤٹ دا نالج. ہم علم ہی تقسیم کر رہے ہیں. یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہم نے بنائے, 105 شعبے الحمدللہ ہمارے ہو گئے, یہ کسی نہ کسی طرح علم
کی پھیلا رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا. آپ معلم بن کر تشریف لائیں, مقصد باعث یہ ہے کہ آپ معلم بن کر آئیں.
سبحان اللہ. Now let's change the topic a little bit. حضور, یہ carrot and stick rule میرے سامنے لکھا ہوا ہے, reward اور punishment بھی اس کو کہا جاتا ہے, انعام کا لالچ یا سزا کا ڈر. یہ ایک اپروچ ہے, نماز نہ پڑھنے کے عذابات ہیں, نماز پڑھنے کے فوائد ہیں. بینگ اے پریچر, آپ کا دنیا کے بہت سے ممالک میں جانا ہوا, دعوت اسلامی کے بنیادی تنظیمی اسٹرکچر میں آپ مختلف ذمہ داریوں سے ہوتے ہوئے آج الحمد للہ نگران شورا کے منصب پر فائز ہیں, یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک ریگولر کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی بزنس میں ہے, اس کا تو اور معاملہ ہوگا, لیکن ایک مبلغ کے لیے اس میں کون سی اپروچ صحیح ہوگی, کیا انداز صحیح ہوگا؟ یہ جو میں نے عرض کیا ریوارڈ اور پنشمنٹ کا, دونوں کو لے کر چلے, ایک کے اوپر زیادہ فوکس کرے, عوام کی مرضی کو دیکھے, کیا کرے؟
اس میں آئی ڈونٹ نو کہ میں جو کہوں وہ پتہ نہیں کتنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن خوف اور رجا یہ دو ٹاپک رکھے گئے, دو پر ہیں. ایک پرندہ اپنے دونوں پروں پر اڑتا ہے, ایک پر نہیں اڑتا. ایک پر کو آپ خوف کا نام دیتے ہیں, ایک پر کو رجا کہتے ہیں امید کو. تو خوف کہتے ہیں ڈر، جیسے کہ ڈر، تو خوف اور رجا. جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مجھے ارشاد یاد آ رہا ہے آپ کے سوال کے بعد، کہ اگر یہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے کہ ایک ہی شخص جنت میں جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا، اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ ایک ہی شخص جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی میں نہ ہوں.
اللہ اکبر.
تو علماء فرماتے ہیں یہ خوف اور رجا کی بہترین کیفیت آپ نے بیان فرمائی کہ امید بھی اس قدر ہے اور خوف بھی اس قدر ہے. تو اگر آپ قرآن کریم بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں بھی ڈرایا بھی گیا ہے اور امید بھی دلائی گئی ہے. یہ تو بہت آئیڈیل صورت ہے، لیکن اس پر بھی پھر علماء نے کئی جگہ پر اپنی اپنی رائے قائم کی ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کے خوف سے کرنا زیادہ بہتر ہے یا اس کی محبت میں کرنا زیادہ بہتر ہے. تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت اللہ کی محبت میں کی جائے کہ اس نے ہم کو وہ ہمارا رب ہے. تو اچھا پھر ہر شخص کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کر عمل کر گزرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو محبت میں عمل کر گزرتے ہیں. تو یہ الگ الگ میرا خیال ہے کہ اس کو
حضور ایک بندہ جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے مبلغ اسلام ہے، بالخصوص ایک اسلامی بھائی ہے، وہ ایک حدیث پاک بیان کرتا ہے جس میں وعید سنائی گئی ہے، اور وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آپس میں چیم گوئیاں ہوتی ہیں کہ یہ ڈراتے رہتے ہیں، ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ تو صرف ڈراتے رہتے ہیں، یا کوئی آتا ہے وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ لالچ دیتے ہیں، لالچ کے لیے وہ ایسے ایسے ورڈ یوز کرتے ہیں جو میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا، سوشل میڈیا پر ایسے یوز کیے جاتے ہیں ورڈ کہ یہ صرف ڈراتے رہتے ہیں. تو اس قسم کے اپروچ میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اسپیشلی آج کل کا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ یہ ایک قسم کی بات کرتا ہے کہ صرف ڈراتے ہیں.
میں عرض کرتا ہوں ان میں ان سے بھی ہم بہت زیادہ کمپلین کیا کریں گے، پرابلم یہ کہ یہ علم کی کمی ہے. ڈاکٹر ان کو ڈرائے نا تو ڈاکٹر اچھا لگتا ہے، نارمل ڈاکٹر مریض کو ڈراتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب یہ نہیں کھانا یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا یہ ہو جائے گا، لیکن امید ڈاکٹر بھی نہیں چھڑواتا. لیکن ڈاکٹر کو کبھی کوئی نہیں کہتا کہ یار آپ ڈرا دے گی. وہ تو مسئلہ یہ کہ یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے کہ یہ ڈراتے ہیں، کیونکہ اصل میں وہ چیز چینج کرنی نہیں ہے، بدلنا نہیں ہے، تو اس وجہ سے شاید یہ ہوتا ہے. ورنہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت یہ بیان کی قرآن میں کہ ڈر سنانے والے، یہ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور یہ ڈر سنانے والے بھی ہیں نا. فرمایا مبشروں و نذیرہ، یہ خوشخبری بھی سناتے ہیں یہ ڈر بھی سناتے ہیں. اب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات کوٹ کروں گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ڈر اور امید پر کلام کیا تو ایک جگہ پر آپ نے لکھا ہے کہ اس کو بھی آپ نے ایک جگہ پر تھوڑا سا تقسیم کیا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ جوانی میں ڈر کو غالب کرے اور بڑھاپے میں امید کو غالب کرے، کیونکہ جوانی میں بے باکی ہوتی ہے تو ڈر کی لگام کھینچی رہے اور خوف کے کوڑے پڑتے رہیں تاکہ یہ نفس کا سرکش جانور یہ قابو میں رہے، اور بڑھاپے میں ایک انسان کو چونکہ ضعف لگ جاتا ہے وہ بڑی نا امیدوں کی طرف مائل ہو سکتا ہے، تو لہٰذا وہاں اپنے رب کی رحمت کو اور امیدوں کو غالب کرے تاکہ یہ مایوس نہ ہو جائے. اور تو یہ چیزیں ہیں جو یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں. اب جس طبقے کا آپ کہہ رہے ہیں نا فبان بھائی، ان کا بیچاروں کا میں ان کو بیچارہ بولوں گا، ان بیچاروں کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ کہ ان کے پاس دینی معلومات نہیں ہیں. جسٹ اتنی سی بات ہے، اگر ہمارے ان بھولے بھالے اسلامی بھائیوں کو دین کی معلومات ہو جائے، کیونکہ یہ صحیح یہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ حدیثیں پڑھے ہوئے نہیں ہوتے عموماً. اب دو چار آیتیں کا ان کو پتہ چل گیا، دو چار حدیثیں ان کو پتہ چل گئیں، اور جناب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو دو چار حدیثیں جو کتابوں میں پڑھی اسلامیات، جو آپ نے مطلب کہ دو چار نصاب کی کتاب اسلامیات پڑھی، ہمیں لگا کہ ہم آ گئے. لیکن انہیں کامنٹ کرنے والوں کو، تاثرات دینے والوں کے سامنے اگر میں قرآن کھول کر رکھ دوں اور صرف انہیں اتنا کہہ دوں نا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں مہربانی کر کے، صرف اسے دیکھ کر صحیح پڑھ دیں، آئی تھنک ہی کانٹ ریڈ ویل. میجورٹی مطلب کہ وہ اس پہ بھی لڑے گی کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ پرسنل ہو گئے، یہ کیا کہیں گے آپ پرسنل ہو گئے. نہیں تو آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ساری دنیا سے پرسنل ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں. اور جو اسپیشلی جب سیلیبریٹی کے ساتھ آپ پرسنل ہوتے ہیں تو اس کو تو آپ تو پبلک پراپرٹی کے اگر پرسنل ہو جاتے ہو، کہ جو مشہور آدمی ہے پبلک پراپرٹی ہے. یار پبلک پراپرٹی کیسے ہو جاتا ہے وہ آدمی، کہ اب جو مرضی ہے کہ ان کے لیے آپ کامنٹ کر دو گے, کوئی باؤنڈری ہے یا نہیں ہے. آپ مطلب کہ ایک بہت اہم پرسنالٹی ہوتی ہے ایک ملک کی, ایک ریاست کی, اس کو تو پبلک پراپرٹی کر کر آپ اس کے مطلب کہ آپ بال کی کھال نہیں کھینچتے اس کی شخصیت, تو پتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ قلم چل جائے گی, آپ کے اوپر مقدمہ چل جائے گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ہر شخص کے لیے ایک باؤنڈری ہے. اسلام و دین نے کچھ اصول وضع کیے ہیں. میں ان سے یہی دعوت دیتا ہوں کہ ڈرانا کیا ہے, امید کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں الحمدللہ. اور اس مدنی ماحول میں قریب آئیں گے تو پتا چلے گا کہ ڈرنا اور نہ ڈرنا, امید اور نا امید, اس کے فرق کو دعوت اسلامی آپ کو سمجھا دے گی.
حضور, یہ اسلام دین فطرت ہے, اگر آپ نے یہ باتیں دونوں بیان فرمائی تو یہ ڈر اور امید یقیناً انسان کی فطرت کو بھی الٹر کرتی ہوں گی, کیونکہ دین کوئی ایسی بات تو کرے گا نہیں جو کہ انسان کی فطرت کے مطابق.
حضور, میں آپ کو بتاؤں, صحیح معنی میں اگر دین کا ڈر ہونا اللہ اور اس کے رسول کا, صحیح معنی میں کرائم کم ہو جائے گا. میں آپ کو کرائم کی مثال دیتا ہوں صوبان بھائی, شاید ہو سکتا ہے کہ میں کچھ آؤٹ آف باکس چلا جاؤں یا آپ کے ٹاپک ڈال جاؤں. میں کو کرائم کی مثال دیتا ہوں. انسان اتنا عجیب نیچر کا مالک ہے, ایسا عجیب نیچر والا ہے. اب دیکھیں, مرڈر نہیں ہوتا, عام آدمی مرڈر نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میں مرڈر کروں گا تو مجھے پولیس پکڑ کے لے جائے گی. حالانکہ قتل ناحق اسلام و دین میں حرام ہے. اب میرا سوال یہ کہ کیا تم قتل ناحق سے اس لیے بچ رہے ہو کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے, یا تم اس لیے بچ رہے ہو کہ تمہیں دنیا کی سزا کا ڈر ہے؟ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں دنیا کی سزا کے ڈر سے نہیں, صرف اللہ کے حرام کرنے سے میں بچ رہا ہوں, اور میں نہیں کہتا کہ یہ بھی غلط ہوگا, یہ ہوتی ہے چیز, اللہ اور اس کے رسول کا ڈر تو اور اسے حیا کا تو تقاضا رہتا ہے, لیکن میں ایک چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قتل سے بچ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا, اس لیے قیبت سے کیوں نہیں بچ رہے بھائی؟ اچھا, پھر آپ اگر اس لیے بچ رہے تو جب بدکاری کی طرف جاتے تو پھر چپ کر کیوں کر رہا ہے؟ وہ کس سے چھپ رہا ہے؟ وہ ڈر کس سے رہا ہے؟ یعنی آپ دنیا کے قانون سے ڈرے تو کبھی دنیا کے کسی رولر کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم قانون تم نے کیوں بنایا سزا کا, ڈرا کیوں رہے ہو؟ لیکن جب ایک مذہبی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام بیان کر کر آپ کو ڈرا تو کہ آپ ڈراتے ہو. کیا دنیا کا قانون آپ کو نہیں ڈراتا کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا؟ آخر پولیس والے کو دیکھ کر سگنل پر رکے ہیں تو اس کی محبت پہ رکے ہیں کہ ڈر میں رکے ہیں؟
ڈر میں رکے ہیں,
ڈر میں رکے ہیں. تو ڈرتے تو آپ ویسے ہی دنیا کے اندر ہزار چیزوں سے ڈرتے ہو. تو انسان کے اندر ایک چیز موجود ہے کہ وہ ڈرتا ہے, وہ ڈرتا ہے, وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اولیاء کرام کی تعریف کی ہے نا, اس میں ڈر اور غم دونوں کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم. اچھا, ان دونوں کو اگر الگ سے بیان کیا ہے تو ڈر میں دنیا بھی بیان کی گئی ہے اور غم میں آخرت کو بیان کیا ہے. دنیا میں انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ آخرت میں انہیں کوئی غم ہوگا, کیونکہ ڈر کا تعلق ہے نا یہ مستقبل سے ہے, غم کا تعلق ہے نا یہ ماضی سے. ماضی کا کوئی واقعہ آپ کو غم میں ڈال دیتا ہے, مستقبل میں ہونے والی کوئی حادثاتی چیز آپ کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے. ماضی کے واقعے سے آپ خوف زدہ نہیں ہے. ڈر و غم جو ہے نا, ڈر و خوف, یہ ہمارے نیچر میں ہے, جس کی وجہ سے دنیا میں قانون موجود, قانون ہے, قانون ڈرا ہی تو رہا ہے. جیلے کی چیز کے لیے, وہاں جیلے میں لے جا کے آپ کو کوئی ولیمہ تھوڑی کھلا دے, مطلب قورمہ ورما کھلا دے کہ آج آپ کے مطلب کہ کڑائی کی دعوت لوکب میں, کل قورمے کی دعوت آپ کی جیل میں. اور جناب یہ جو ریمانڈ لیتے ہیں, یہ ریمانڈ کیا مطلب کہ کوئی وہ فرائی گوشت کھلانے کے لیے, کوئی مطلب کہ وہ ڈیپ فرائی کھلانے کے لیے یا فاسٹ فوڈ کھلانے کے لیے کوئی ریمانڈ لیا جاتا ہے؟ تو جو بہت ساری چیزیں ہیں جو سزائیں ہیں, ڈر ہی تو ہیں. اور اس ڈر کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے کرائم نہیں ہو رہے, لوگ رک رہے ہیں. تو اب چونکہ دین کے حوالے سے ڈرنے کے معاملات کم رہ گئے, اور میں تو کہتا ہوں سیدھی بات ہے, معذرت کہتا ہوں, ڈرانے والے بھی اتنے نہیں ہیں. اگر ہمارے مبلغین اور ہمارے خطبہ اور اس طرح جو بیانات اور تقاریر کرتے ہیں دینی حوالے سے, اگر اس ڈر کے ٹاپک کو زیادہ لینا, لوگ آپ کو شاید کہیں گے یا ڈراتے بہت ہیں, وہ سہم جاتے ہیں آپ کی بات سن کر, لیکن یہ ڈر انہیں راہ راست پر لائے گا. تو چونکہ ہمارے ڈرانے کا کانسیپٹ کم ہے, اس کا نتیجہ دیکھیں بے باکی بڑھ گئی. تو اب بے باقی بڑھ جاتی ہے تو پھر آدمی معاشرے میں کرائم بڑھ جاتے ہیں. میں تو یہ میری اپنی سوچ یہ ہے کہ ڈر اور خوف والے عنوانات و بیانات یہ باقاعدہ معاشرے میں بڑھنے چاہیے. مطلب وہ کہتے ہیں نا لائٹر موڈ میں چلے جائیں. ارے بھائی کتنا لائٹر موڈ میں جائیں, مطلب نہیں مطلب مان رہے ہوتے نا لوگ. مطلب آپ یوں سمجھے کہ جب اتنی موٹی گرد کی تیز جم گئی, آپ بتائیں لائٹر موڈ پہ کیا مٹی صاف ہوگی یار, تھوڑا بھاری ہاتھ تو دینا پڑے گا نا. تو مٹی صاف کہاں ہو رہی ہے, اس مٹی تو آپ کی صاف ہو رہی ہے. بعد وقت اتنا زوردار بچھو چپکا ہوتا ہے کہ ہلکے سے تو اترتا بھی نہیں ہے یار, تھوڑا سا ہاتھ مارنا پڑتا ہے, لگتی بھی ہے. تو اس پہ آدمی شکریہ ادا کرے گا گناہ سے بچانے کا کہ یار مطلب اتنے گناہوں کے امراض لگ گئے. اگر کوئی اللہ کا ڈر دلاتا ہے, جہنم کا ڈر دلاتا ہے, قبر و آخرت کا ڈر دلاتا ہے, جو کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان ڈرتے ہی تو تھے. یہ مطلب کہ قطعی جنتی ہونے والے صحابہ کرام کے, جن کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, تو یہ بھی تو ڈرتے تھے روتے تھے. ان کی زندگیاں کا ڈر و خوف پر نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ڈرتے نہیں تھے یا غوث پاک روتے نہیں تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, تو کیا ہمارے جتنے بزرگ امام اعظم روتے نہیں تھے یار؟ ایک امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عشاء کی نماز ادا کی, اس میں امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت کی. جب زلزال کی تلاوت ختم ہو گئی, نماز ختم ہو گئی, تو کتابوں میں لکھا امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رات بھر داڑھی پکڑ کر کھڑے روتے رہے اور اللہ سے حضور عرض کرتے رہے, یا اللہ نعمان کو بخش دیو, نعمان کو بخش دیو, نعمان کو بخش دیو. تو رات نکل گئی, فجر کی اذان ہو گئی, پوری رات روتے رہے اللہ کے حضور دعا کرتے رہے. تو یہ سب ڈرنے والے لوگ تھے. تو یہ اس ٹائم پر کرائم کتنا تھا, جب لوگ ڈرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا, صحیح معنی میں خوف تھا حیا تھی, تو اس وقت کرائم کتنا تھا, کم کرائم تھا, لوگ کم جرائم کی طرف جاتے تھے. اور آج لوگ جرائم کی طرف زیادہ جاتے ہیں. تو میں نے شروع میں کہہ دیا ضرور نہیں کہ مجھ سے لوگ اتفاق کریں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ڈرانے میں.
حضور دعوت اسلامی کی اسٹریٹجی, جب میں نے دعوت اسلامی کو جوائن کیا تو دعوت اسلامی کے اندر آف وزاری ہی دیکھ کر امپریس ہم ہوئے تھے. امیر علیہ سنت کے اوائل کے بیانات آپ دیکھیں, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, قبر کی پہلی رات, تیاری, اور آپ کے بیانات جو ہم نے سنے, مطلب ان بیانات کے اندر جو سب سے چیز اٹریکٹیو ہمیں لگتی تھی, میں وہ عرض کروں, ایک تو ڈرانے والا اسپیکٹ ہے بلا شبہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو یہ بیان کر رہا ہے اس کی اپنی کیفیت کو دیکھ کر جو سننے والے ہوتے ہیں ان پہ جو کیفیت تاری ہوتی ہے.
میری سمجھ میں یہ نہیں آتا سوبان بھائی, آپ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ آپ تھوڑا سا پڑھے لکھے طبقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں بیٹھ کر. ایک پڑھا لکھا آدمی جب امریکہ جا رہا ہوتا ہے تو یہاں سے اس کو کیا کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے یار, اس کو اتنا ڈرایا جاتا ہے, اس کو انٹرویو میں ڈرایا جاتا ہے, اس کو سوالات کے معاملے میں ڈرایا جاتا ہے, اس کو امیگریشن کے معاملے میں ڈرایا جاتا ہے, اس کو سب ڈرایا یوں 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 جانا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس کو کیوں نہیں کہتا گیا مجھے کیوں ڈرا رہے ہو؟ بھائی جو چیز ایکسپیکٹڈ ہے وہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ اس طرح تیاری کے ساتھ نہیں جائیں گے تو وہ تیاری کے ساتھ نہ جانے کی صورت میں آپ کو انٹرویو میں پرابلم ہوگا, آپ کو امیگریشن میں پرابلم ہوگا, آپ کو ایئرپورٹ میں پرابلم ہوگا, ہر جگہ آپ کو پرابلم ہوگا. تو یہ ڈرانا ہی تو ہے, یہ آپ کو آپ اس کو ڈرانا بولیں یا اس کو آپ محتاط کرنا بولیں یا آپ کی یہ پریپریشن ہو رہی ہے یہ بولیں, تو ان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں بولتا یار کہ نہیں جناب کیوں آپ مطلب ڈرا رہے ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب کچھ بھی نہیں ہوگا جا کر دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب ایمبیسی میں جائیں, آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ مطلب کہ احتیاط اور محتاط اور سب کیا جاتا ہے, وہ ان کو وہ یا تو ان کی اسٹڈی ہوتی ہے, بعض لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو جب وہ مطلب کہ ایکسپیکٹڈ چیز کو دیکھ کر آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے تو آپ اس کو تھینک یو بولتے ہیں یار. تو قبر میں کیا ہو سکتا ہے, نزا میں کیا ہو سکتا ہے, اعمال اچھے نہیں ہوں گے, تیاری نہیں ہوگی, تو قبر میں, حشر میں, میزان عمل پر, پل صراط پر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اگر کوئی شخص یہ بتاتا ہے اور ساتھ یہ بھی عرض کر دیتا ہے کہ جناب اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, آپ نا امید نہ ہو اور آپ مطلب کہ تیاری رکھیں, لیکن اپنے نامہ اعمال میں آپ کرائم ہی کرائم لے کے جائیں, تو اس کے تو ڈرایا تو جائے گا نا یار. تو اس کو آپ کیوں ڈرانا کہتے ہیں؟ یہ تو آپ شکریہ ادا کریں. دعوت اسلامی میں جو آپ نے کہا نا, اسی طرح اصل میں دل نرم کیے گئے. میں جو اس کو سمجھتا ہوں امیر سنت کے جو پہلے کے جو بیانات ہیں نا, خوف خدا, قبر اور آخرت اور مطلب جہنم کی تباہ کاریاں تو قبر کی پہلی رات، اس طرح کے بہت سارے بیانات ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ ان بیانات نے سننے والوں کی دل کی زمین کو نرم کیا ہے. آپ چونکہ امیر سنت ایک حکیم الامت بھی ہیں اور آپ کا انداز بڑے حکمت بھرا ہوتا ہے، تو آپ نے پہلے اس قوم کی دل کی زمین کو نرم کیا ہے، ان کی سختیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. اور جب ایک ہوتا ہے نا ایک آئیڈیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے اخلاقیات پر بیانات ہوئے، نمازوں پر بیانات ہوئے، آپ کے کفل مدینہ خاموشی پر آپ کے بیانات ہوئے، بہت سارے آپ کے بیانات جو اس کے بعد ایک پوری ایک سیریز چلتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پہلے دل کے زمین کو نرم کیا ہے، اور اتنا نرم کیا کہ لوگوں نے اب مزید اخلاقیات اور افعال اور اعمال اور عقائد اور نظریات کے باتیں لینے کی پوزیشن میں آ گئے. پھر آپ نے اپنے وہ بیانات بھی دینے شروع کیے. الحمدللہ آج ہم دعوت اسلامی کی جو اس وقت پوزیشن ہے، جو بھی دیکھنے سننے والے وہ دیکھیں کہ یہ جو دعوت اسلامی کا جو انداز ٹریٹمنٹ ہے، یہ ایک سمجھے ایک ہاسپٹل ہے اور یہ ایز اے معلم ایک ایز اے ڈاکٹر طبیب کام کر رہے ہیں امیر سنت. تو آپ دیکھیے کہ اس جگہ پر آنے والے کو شفا زیادہ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی کے لیے پریکٹیکل چیز موجود ہے. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو دعوت اسلامی کی جو آپ گیدرنگ دیکھ رہے ہیں، یہ امامے دیکھ رہے ہیں، یہ داڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو ان کی نماز ہے، یہ ان کی عبادتیں دیکھ رہے ہیں، یہ یو کے میں جائیں، یہ امریکہ میں جائیں، یہ یورپ میں جائیں، یہ آپ آسٹریلیا کی طرف جائیں، نیوزی لینڈ میں دعوت اسلامی کے جو کام ہو رہے ہیں، اس طرح دنیا کے بہت سارے ملک میں، انڈیا، بنگلہ دیش آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر یہی مطلب کہ بالکل گلی کچوں میں رہنے والے علماء بن گئے، یہ علماء سے مفتی بن گئے، یہ مبلغ جو بن گئے، یہ سب یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کون سی ایسی ٹریٹمنٹ تھی، یعنی ایسا کون سا پرسکرپشن امیر سنت نے لکھا، وہ کون سا میڈیسن کمپاؤنڈ تیار کیا کہ یہ جس کو دیا ان کو یہ تھوڑا پرسکرپشن دے دیا، آپ کو اس کا پرسکرپشن دے دیا، مجھے اپنا پرسکرپشن دے دیا. میں کہتا ہوں امیر سنت کے دیے ہوئے اس پرسکرپشن کو، اس میڈیسن کا جو کمپاؤنڈ کو جو آپ نے کر کے دیا، جس نے اس کو اس کی پوری طریقے سے لے لیا کہ دن میں دو دفعہ یہ دینا، ایک دفعہ یہ لینا کھانے سے پہلے، یہ لینا کھانے کے بعد، یہ لینا سونے سے پہلے، یہ لینا ہے، جس نے اس طرح کی چیزوں کو عمل میں لے لیا، آئی تھنک کہ وہ بہت ساری چیزوں سے نکل کر ایک مطلب خوبصورت معاشرے کا فرد بن کر آیا. اور میں اس پرسکرپشن کو جس چیز کا نام دیتا ہوں وہ مدنی انعامات ہے. اس کے مطابق تو آپ خود ہی مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ لیں کہ یہ جو کچھ آپ کو چینجز نظر آ رہی ہیں، اور مطلب کہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے مختلف پیرس جیسے اور دیگر ممالک کے خواب دیکھنے والوں کو مدینے کی دیوانگی جو نصیب کر دی ہے، اور حج اور عمرے کے لیے ان کو رونے کا جو جذبہ دے دیا ہے، اور یہ گانے سننے والوں کو جو نعت شریف سننے کا جو گرویدہ کر دیا ہے، ان کو دیوانہ کر دیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس وقت ہیئر اسٹائل کے پیچھے لوگ مر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کے سروں سے امامہ نہیں اترتا، یہ جو مطلب کہ داڑھیوں کے ساتھ ماذا اللہ اس وقت کھیل رہے ہیں، اور یہ پوری کی پوری ایک مٹھی داڑھی رکھ کر الحمدللہ اور بڑے شرم و حیا کے ساتھ یہ معاشرے میں جی رہے ہیں. یہ جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروانے والا یہ طبقہ ہے، اور ایک یہ طبقہ ہے جو دعوت اسلامی نے ان کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیا، یہ سب کیا ہے؟
اس کا مطلب حضور یہ ہوا کہ لیول 1، لیول 2، لیول 3 ٹریٹمنٹ امیر علیہ سنت نے دیکھی کہ لیول 2 ٹریٹمنٹ اگر سب سے پہلے دے دی جائے گی اس کا اثر نہیں ہوگا. لیول 1 ٹریٹمنٹ میں اس کو پہلے جیسے آپ نے فرمایا زمین کو نرم کیا، پھر لیول 2 ٹریٹمنٹ میں آپ نے فرائض، اور آج ہم اس حالت پہ پہنچے
ہیں. فرائض بتاتے تھے، لیکن بس وہی نا کہ ایک ہی نشیز کے اندر پہلے دل نرم بھی تو کرنا ہوتا، یہ نہیں ہے کہ وہ سال دو سال کے بعد یہ ہوا. اب دو باتیں کرتے، دو باتوں سے آپ کو لگتا ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، اور آپ وہ لیکن وہی حکمت تدبیر اور جو طریقہ کار، ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی، اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، تو یہ تو تبلیغ کا ایک ذریعہ تو ہے.
بزرگان دین کا ہم پڑھتے ہیں بہوجن ذکر ہے، ملتانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک اس وقت کے زمانے کی ایک جدید یونیورسٹی تھی جس میں آپ نے تمام علوم جو تھے ایسے جو پڑھائے جاتے تھے، فقہ، حدیث اور دیگر میتھمیٹکس وغیرہ بھی، وہ بھی رکھی. اس کے بعد ہم حضرت بہوجن ذکر ہے ملتانی کے بعد بابا فرید کے ایک انداز کو دیکھتے ہیں، بابا بلے شاہ رحمتہ اللہ تعالی کے انداز کو دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ایک انداز کو دیکھتے ہیں. امیر اللہ سنت نے کسی خاص بزرگ کو کاپی کیا ہے، یا پھر ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ہولسٹک اپروچ ہے، سب کو آپ دیکھ کر، سب کی کچھ کچھ باتوں کو لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ تو بالکل جدید ہے، اور وہ ٹیکنالوجی کا جو معیار اس وقت ہے وہ پہلے تو نہیں تھا. آج امیر اللہ سنت نے کس کو کاپی کیا؟
سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تو ایک ایسے رول ماڈل ہے جس کو قرآن نے دیا ہے، اور آپ چلے ہی سنتوں کو عام کرنے کے لیے ہیں، تو وہ تو ایک چیز ہو ہی گئی. لیکن جو ایک خاص طور پر جن کی تعلیمات کو آپ نے کافی زیادہ اپنے اوپر لے کر عام کیا نا، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جن بزرگوں کو آپ نے بہت زیادہ اپنے اوپر لیا، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں کا آپ نے جو فیضان عام کیا ہے اور آپ کے اندر یہ دونوں کے اوصاف بڑے ملتے ہیں. لیکن ایک مرید ہونے کی حیثیت سے بھی، اور میں نے جو قریب سے دیکھا امیر سنت کے حیثیت سے میں عرض کروں، اس کے ساتھ ساتھ امیر سنت خود اللہ کی رحمت سے بعض خصوصیات کے حامل ہیں، اور وہ یقیناً وہ خصوصیات بھی وہ ہیں جو ان بزرگوں سے بھی آئی ہیں. لیکن ایک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ان تمام تر بزرگوں کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہوئے بھی آپ پر اللہ کی ایک بڑی کرم نوازی یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسعت قلبی اور وسعت نظری عطا فرمائی ہے. سبحان بھائی، حالات اور واقعات کے مطابق سوچنا اور امت کو جس طرح کی چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں، اور اس وقت جدید دنیا میں اور جدت جو آ رہی ہے، ایون کہ ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے، ان تمام تر چیزوں کو آپ فیل کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے بھی امت کی رہنمائی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. اور آپ مطلب کہ کہہ رہے ہیں وہ مینول سے آدمی الیکٹرانک چیزوں کی طرف اور اس طرح کی طرف چلا جاتا ہے، ان چیزوں کو بھی قبول کر لینا جو ایک اتنی مطلب صوفیزم کی ایک بڑی ہائرلی وہ اپروچ پر امیل سنت جب موجود ہیں، تو اسی صورتحال کے اندر ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں لے کر چلنا اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو اس معاملے میں گائیڈ کرنا اور اس طرح کے مشوروں کو انڈوس کر لینا کہ نہیں نہیں ضرورت ہے ہم کو کرنا چاہیے. ارے ایمان بچاؤ والا جو مزاج ہے نا آپ کا، ایمان بچاؤ تحریک، کہ لوگوں کا ایمان بچنا چاہیے اور کسی کا، اچھا لوگوں کا ایمان بچانا بھی ہے سوبان بھائی، مگر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کر لوگوں کا ایمان بچانے کا والا ذہن نہیں ہے. اپنے ایمان کا تحفظ سب سے پہلے، جس کے آپ مکلف ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جب ایمان بچانے جا رہے ہیں تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ان کے ایمان بچانے کا جب ذریعہ استعمال کر رہے ہیں اس میں کہیں آپ کا ایمان تو داؤ پہ نہیں لگ رہا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی.
اس کا مطلب یہ ہوا حضور کے حضرت امام غزالی اسکول آف تھاٹ بھی ہے، اعلیٰ حضرت اسکول آف تھاٹ بھی ہے، لیکن الیاس قادری اسکول آف تھاٹ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. یعنی امام غزالی کا اسکول آف تھاٹ ہے پورا پڑھا جاتا ہے، جو ان کی تصانیف ہیں، اعلیٰ حضرت کا اسکول آف تھاٹ.
جب امیر سنت کی امیر سنت پر کی گئی پی ایچ ڈی آپ کے سامنے آئے گی نا تو سب سمجھ میں.
obviously. زبردست. بالکل مدری چل کے ناظرین، ایسا ہی ہے امیر علیہ سنت کی اپنی جو ویژن ہے. اینڈ ایوری پرسن از باؤنڈ بائی دا ٹیکنالوجی آف ہز ٹائم. ہر انسان اپنے دور کی ٹیکنالوجی کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے، اور یہی امیر علیہ سنت کا خاصا ہے کہ وی آر اپ ٹو دا مارک. حضور ایک یہ کوشچن ہے، اور یہ بڑا معاشرے کے لحاظ سے بڑا سینسیٹیو ہے، کہ وی آر فیسنگ اے شارپ ڈکلائن، بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو چیزیں پہلے صحیح تھیں وہ بگڑ رہی ہیں، جو پہلے بگڑی ہوئی تھی وہ مزید بگڑ رہی ہیں. سالگرہ ہے، سالگرہ کے اندر پہلے مخلوط ماحول ہوتا تھا، تالیاں بجائی جاتی تھیں، یہ بگڑی ہوئی صورت ہے. لیکن اب اس کے اندر کھانے کا ضیاع، کیک اٹھا کے جس کی سالگرہ اس کے منہ پہ مار دینا اور اس کو گرا دینا، بہت زیادہ ہیو این کرائے، اور گانے پہلے بھی تھے، اب زیادہ بےہودہ انداز سے ان کو بجانا. میلاد شریف ہے، کتنی ایک پیاری سینٹیمنٹ ہے. میلاد شریف کا تو نام سنتے ہی عاشقان رسول جھوم اٹھتے ہیں. لیکن اب اس کی دیکھا جائے اس ایکٹیویٹی کا کیا حال ہو گیا ہے. مخلوط طریقے سے پہاڑیاں دیکھنے جانا، گانے لگنا، کچھ جگہوں پہ ناچ گانے کی بھی خبریں آتی ہیں کہ ایسے کیا جاتا ہے. اب ایک بگڑی ہوئی چیز تھی مزید بگڑ گئی، اور ایک بڑی بہترین چیز تھی اس کی صورت کے اوپر وہ کیا اب کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے اس میں ایسے لگتا ہے کہ ہول سوشل فیبرک از فالنگ اپارٹ. پورے معاشرے کی جو فیبرک ہے وہ ایک گر سی رہی ہے. اب نوجوان سے پوچھیں، وہ اس بات کا ذمہ دار اولڈ ایج کو کہلاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا ہی نہیں، انہوں نے ہمیں بتایا نہیں. بڑی عمر والوں کا موقف یہ ہے کہ یہ نوجوان کر رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نوجوان تو بڑی عمر والوں کو منہ ہی نہیں لگاتے. اب کہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں موبائل فون کسے کہتے ہیں، تو ہم نے ان کی بات ہی نہیں کرنی. تو یہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، وی آر ڈوئنگ آر لیول بیسٹ، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہی ہیں کہ پینیٹریشن کتنی ہے. آپ کیا فرمائیں گے، اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟
میں ذمہ دار ہوں، میں ٹھیک کروں گا انشاءاللہ. اگر میں یہ کام کرتا شروع سے نیکی کی دعوت عام کرتا، گھر گھر نیکی کی دعوت پہنچا پاتا، اور خوف خدا کی وہ باتیں جو ان تک پہنچانی تھی پہنچا پاتا، علم دین صحیح معنی میں ان کے گھر گھر پہنچا پاتا، تو شاید یہ حالات نہ ہوتے. لیکن میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، ان تک پہنچوں گا، ان کے اندر خوف خدا پیدا کرنے کوشش کروں، کیونکہ میرا نعرہ یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا ہے.
آپ انڈیویجولزم کی طرف جا رہے ہیں، اکائی کو ٹھیک کرنے،
ہر ایک کے لیے. میں نے خود آن کیا نا، ٹھیک ہے، سوسائٹی کا ہر وہ فرد جو اس معاملے میں سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی ریسپانسبلٹی بنتی ہے، وہ آن کرے نا. اس نے اس کام کو کیوں چھوڑ دیا؟ بڑھ لے گوانی والو آیا جب آقا نے فرمایا،
وہ کہاں تک جائے؟
وہ مطلب ہیڈ ٹو ٹو رن کرے، جہاں تک اللہ اس کو توفیق دے، جہاں تک اللہ اس کو ہمت دے وہ جائے. ایک زمین پر کھڑا ہوا شخص پہاڑ کی کس جگہ کا تعین کرتا ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے کہ میں 25% چڑھ کے نیچے آ جاؤں گا، سوتا تو چوٹی تک ہی ہے نا کہ میں مطلب کہ اس کی مطلب کہ اب تک جاؤں گا، تو مطلب مجھے بھی اوپر تک جانا ہے، فائنل ڈیسٹینیشن تک میں پہنچوں گا انشاءاللہ تعالی. تو مطلب یہ کہ اگر ہر شخص اپنی ریسپانسبلٹی پہ غور کرے کہ میں کاش، یعنی باپ کہہ لینا یار میں اگر صحیح کرتا تو شاید میری اولاد ایسے نہ ہوتی، ٹیچر کہتا کہ اگر شاید اگر میں صحیح کرتا تو میرے اسٹوڈنٹ ایسے نہ ہوتے. معاشرے کے جو بھی انفلوئنشل پیپل ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو آن کریں، چاہے اس کا تعلق مسجد سے، چاہے ان کا تعلق یونیورسٹی اور کالج سے ہے، یا ان کا تعلق ہیڈ آف دا فیملی سے ہے، یا ان کا تعلق کسی سے، وہ اس چیز کو آن کریں کہ اگر ہم یہ کرتے تو شاید یہ نہ ہوتا. تو مطلب ٹھیک ہے، اگر کرنٹ جنریشن کہتی ہے کہ جناب انہوں ہم مطلب کہ ان کو یقین کو کیا آتا ہے، ان کو کیا نہیں آتا، تو انشاءاللہ یہ بھی نہیں کہیں گے، یہ بھی نہیں کہیں گے جب مطلب ہم نے ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا اور ہم خود مطلب کہ اپنی زندگی الگ بسا کر بیٹھ گئے، تو نتیجہ تو یہ نا وہ یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تو ہم ان کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا میں کروں گا وہ. حالانکہ اتنی بڑی آپ نے جو مطلب کہ خرابیاں بتائی ہیں، اس کے سامنے ایک ہم میرے جیسے آدمی کا کہنا میں کروں گا، آپ کا کہنا میں، یعنی میں کروں گا سے مراد تو سمجھ سکتے ہیں، میں ایک انڈیویجل پرسن کو ایک کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کہ ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے نا کہ ایک ساحل کے کنارے پر ایک جھونپڑی تھی، اور جھونپڑی کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا. غروب ہوتا سورج، ڈوبتا سورج کہتا ہے کہ ہے کوئی جو میری جگہ لے سکے. تو جھونپڑی سے جلتے ہوئے چھوٹے سے چراغ سے آواز آتی ہے، میں کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، تو چراغ بھی روشنی تو دیتا ہے نا، سورج کی طرح نہ بھی دے سکے لیکن اپنی سراؤنڈنگ پر وہ بھی گزارا تو کروا دیتا ہے.
ٹرائنگ
تو کچھ تو ہے. ہر شخص اپنی ریسپانسبلٹی لے، ذمہ داری لے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی ہی، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں، رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہم میں سے صوبان بھائی ہر کوئی ذمہ داری ہے. ہمارے اسلام و دین کی خصوصیت بیان کر رہا ہوں کہ آپ اسلام نے اپنے کلمہ پڑھنے والے کو غیر ذمہ دار چھوڑا ہی نہیں،
چھوڑا ہی نہیں.
تو جب ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، سینئر جونیئر کا ذمہ دار ہے، باپ بیٹے کا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا، ماں بیٹی کے لیے، بڑی بہن چھوٹی بہن کے لیے، ٹیچر اسٹوڈینٹ کے لیے، اسٹوڈینٹ اپنے سے جینیئر اسٹوڈینٹ کے لیے، اور ہر کوئی اس طرح اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. سیدھی سی بات یہ ہے، ہم تبلیغ دین کو پکڑیں، نیکی کی دعوت کو لیں، جو برائی دیکھ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، برائی کو دل میں برا جاننے کی مزاج پیدا کریں، اور نرمی اور پیار کے ساتھ سمجھائیں اور تھکے نہیں. اسی جگہ پر ہمارا ایک مشورہ ہو رہا تھا، تو ہمارے ایک اسلامی بھائی بہت انسسٹ کر رہے تھے، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ میں اسی وقت منوا لوں. تو میں نے کہا کہ یہ جو اپروچ ہے نا، اس کو چینج کرنے کی دیر ہے، ضرورت ہے. منوانے پر ہم گئے نا تو ہم ڈس اپوائنٹ ہو گئے. آپ پہنچا لیں، آپ پیسفل رہیں گے. اس وقت ہم جو کر رہے ہیں، ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. مانے گا نہ مانے، ایک الگ ٹاپک ہے. ہمیں قرآن کریم میں فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا کام صاف صاف پہنچا دینا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے، جو میری حدیث سنے اسے یاد کے دوسروں تک پہنچا دے. ہر جگہ پہنچانا 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 ہے. آپ پہنچائیں اور پہنچانے کا جو طریقہ ہے نا اس طرح پہنچائیں. مطلب ایک چیز آپ کسی کو کوئی دینا چاہتے ہیں تو دینے کا کوئی طریقہ تو دیں نا کہ اس کو لینے میں بھی اچھا لگے. اس کو پھینک کر دیں گے تو منہ پر نوالا مارنے سے بندہ نہیں کھاتا, منہ میں ڈھالنے سے بندہ کھاتا ہے. تو آپ جتنی سافٹنیس آپ کے اندر پیدا ہوگی اور جتنی نرمی پیدا ہوگی پھر ایک درد پیدا کریں کہ مطلب میں کچھ کر لوں. اللہ سے دعا کرتے رہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی ہیں. آپ روئیں, امت کے لیے روئیں. یہ ساری چیزیں جب اس کو ہم لیتے ہیں نا تو یہ مطلب آپ ایک اچھی سے اچھی دوا میں بھی کچھ نہ کچھ تو لیکوڈ ملانا ہی پڑتا ہے نا. آپ کے سارے جذبے کی دوا میں آپ اپنے آنسوؤں کا درد ضرور ڈال دیں.
واہ, تڑکا یہی ہے.
پھر دیکھیں یہ دوا کتنی مؤثر ثابت ہوتی ہے.
حضور ماشاءاللہ بہت زبردست کلام آپ نے فرمایا. میرے دل میں ایک ریسرچ آ رہی تھی, میں نے کہا میں سو بھی ٹیری کر لوں. یہ ریسرچ مسلمانوں پہ تو نہیں ہوئی, ویسے بھی 80% ریسرچ تو ماڈرن دور میں مسلمانوں پر نہیں ہوتی. یہ ایک ریسرچ تھی کہ ایک مرد باپ کیوں بننا چاہتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ اب اس کی عمر ہو گئی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو, اس کے پارٹنر کی خواہش ہو سکتی ہے. اور تیسری ایک وجہ تھی, وہ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ بیٹا تھا اس کے باپ نے جو بھی سلوک یا جو بھی کام کیا یہ چاہتا ہے کہ یہ وہ کام نہ کرے, اس سے بہتر کرے. تھری ریزنز ور دیر, اس میں تھرڈ ریزن یہ تھی. کیا یہ اپروچ اچھی ہے؟
آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کرنٹ جو جنریشن ہے یہ وداؤٹ پرپز جی رہی ہے. مجھے مطلب کوئی کنسٹرکٹیو پرپز نہیں ہے, کوئی ایسا تعمیراتی پرپز نہیں ہے. شادی کا بھی کوئی ایسا بہت بڑی ان کو شادی کیوں کی ہے تو جو نیتیں کتابوں میں لکھی ہیں نیتوں کا شخص کو پتا نہیں ہوگا. اچھا اولاد کی نیت کو سو پتا نہیں ہوگا بھائی اولاد کیوں چاہیے, آپ کیوں باپ بننا چاہتے ہیں, چلو اس کو پوچھو تو وہ کیا بولے گا. اچھا آپ جب یہ سوال کرو گے نا اس وقت آپ کے سوال کے بعد جو امیجیٹلی جواب اس کے ذہن میں آ رہا ہوگا نا وہ آپ کو یہ ڈیلیور کر رہا ہے, وہ جواب پہلے سے اس کے ذہن میں تھا نہیں.
پھر یہ بھی یہی ہوگا جو میں نے,
ٹھیک ہے وہ ہوگا نہیں. کیا نہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں میں وہ چاہتا ہوں, میرے والد نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا, اتنی کہاں مطلب کہ لوگوں کو اپنے مقصد کو سمجھنے کی. مطلب میں تو کہتا ہوں کہ آپ جو ایجوکیشن کے سیکٹر سے جو آپ اتنا بلونگ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ میں تو کہتا ہوں یہ جتنے بھی آپ کے جو ہزاروں اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ کو پوچھا آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں. میجورٹی جو جواب دے رہی ہوگی نا, میں ان کے جواب پر بھی میرے پاس جواب, ان کے جواب انہوں نے آپ کے سوال کو سننے کے بعد ابھی جواب اسٹیبلش کیا ہے. وہ جواب ان کے مطلب کہ وہ لاشعور میں تھا نہیں. مطلب پڑھے لکھا آدمی بھی سوبن میں بھیڑ چال ہے. پڑھے لکھے آدمیوں میں نے بھیڑ چال دیکھی ہے, چل پڑے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو امپلیمنٹیشن پر غور کرتے ہیں کہ مطلب میں یہ کر رہا ہوں یہ کروں گا تو یہ خالی فائل ہی تو نہیں رہ جائے گی, امپلیمنٹیشن میں اپنی زندگی میں اس کا کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں تو میں امپلیمنٹ کیسے کروں گا. اچھا امپلیمنٹ ذہن میں تو اس امپلیمنٹ کے لیے اس نے گراؤنڈ ورک کیا کیا ہے, ہوم ورک کیا کیا ہے. مطلب کہ پلاننگ کس کو کہتے ہیں, امپلیمنٹیشن کس کو کہتے ہیں اور ایمبیشن کسے کہتے ہیں, تو پھر اس کے لیے ایموشن کسے کہتے ہیں. تو مطلب آئی تھنک کہ اتنا ہے ہی نہیں اور سوشل میڈیا نے ویسے ہی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. سوچنے کا ٹائم کب اس کے پاس, وہ مطلب کو کتابیں نہیں کھولتے گھر جا کر, چاہے دینی طلبہ ہوں یا دنیاوی طلبہ ہوں اسٹوڈنٹ. آئی میجورٹی کتابیں تک نہیں کھولتے گھر جا کر, اسکول میں بھی کالج میں بھی مدارس میں بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. تعلیم برائے تعلیم رہ گئی, تعلیم برائے روزگار رہ گیا, تربیت اور اسکلس. آپ جو تب ایک اچھی سے اچھی یونیورسٹی کی بھی اگر آپ نمبر آف اسٹوڈنٹ دیکھ لینا کہ جن کی کوئی اسکلس بڑی ڈیولپ ہوئی ہیں, تو اس میں بھی یا تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ایسا ہوگا فیملی کا جس نے اس کے گھر کے اندر کوئی پریشرائز کیا ہوگا, یا اس کو کوئی دو چار ایسے اچھے اور سمجھدار اور ایک سنسیئر لوگ مل گئے ہوں گے جس نے اس کو لگا دیا. ورنہ جنرلی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ماحول بھی وہ نہیں ہے جو آپ کی اسکلس کو ڈیولپ کرتا ہو. بہت گلیمرائز کر دیا ہے, ایجوکیشن کو گلیمرائز کر دیا ہے اور ایک عجیب سی کیفیتیں پیدا کر دی ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. مزید یہ تھوڑی سی تھوڑی چپٹی باتیں تھی میری, لیکن مظاہرے کا میں اس کا کیا جواب
آپ صحیح فرما رہے ہیں حضور. ایک روٹ بن چکا ہے, اس روٹ کے اوپر وہ چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں, اگلے پچھلے کو دیکھتا ہے پچھلا اگلے کو دیکھتا ہے, جس سے مرضی گائیڈنس لے لی یہ بھی نہیں پتا, فلاں کو اچھا کہہ دیا تو سارے اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں, بس یہ ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ کہنے والا کون سا.
حضور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کھانا کھاتے نا لذت کے لیے کھاتے ہیں, مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد کھانا کھانے میں مقصد ہونا تو آپ ڈشز کا تعین کر لیتے گیا, یہ ڈش کھاؤں گا تو اتنی انرجی ملے گی, یہ ڈش کھاؤں گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا. جب ہمارے کھانا جو تین ٹائم کھاتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد ہم روئیں اور رونے کے بعد ہم نے کھایا ہے, مطلب یہ ابتدائی چیز یہ تھی. بچہ پیدا ہوتا تو پہلے روتا ہے, بھوک کے لیے روتا ہے یا جس کے لیے بھی روتا ہے, اور پھر کھاتا ہے. یعنی وہ چیز جو ہم نے شاید پیدا ہوتے پہلے گھنٹے میں کی ہے وہ ہے تھی کھانا غذا. اس پر آج تک ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکے کہ کیوں, اس کا ہم تعین نہیں کر سکے کیوں کہ بھائی یہ اس کا تعین کرتے تو ہم یہ چیزیں کھاتے جو ہم کھاتے ہیں.
صحیح بات,
ہم اپنی انرجیٹک چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہمیں بیمار کر دیتی ہیں, پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, ان چیزوں کو چھوڑ دیتے. کرنے والوں نے کیا ہے, میں جن کا آپ کو کہہ رہا ہوں یہ شاید میجورٹی ہے, مگر سب ایسے نہیں ہیں. بعض ہیں جنہوں نے اپنی مطلب کے چیزوں کو بہت لائن اپ کیا ہے, غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اس چیز کی روح کے ساتھ اسے لیتے ہیں, اور وہ لوگ دنیا میں اس کی وہ ایگزامپل بنتے ہیں. یعنی ہمارے ہر آدمی چاہتا ہے میں اگزامپل بنوں. اگزامپل بننے کے لیے جو کوششیں انہوں نے کی ہیں جن کی آپ اگزامپل لیتے ہیں, اس کا وہ 1% کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوجے سوریا پہ مقیم, پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم.
سبحان, اس کا مطلب حضور پری کی زیادہ امپورٹنس ہے, پوسٹ کی امپورٹنس زیادہ نہیں ہے. جس نے فرمایا کہ پری کوشچن وہ کوئی تیاری نہیں تھی, پوسٹ کوشچن پھر تیاری ہوئی.
یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں نا.
مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اللہ تعالیٰ نگران شورا کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح آج ہم نے سنا جو ہماری آج کے سلسلے کی ابتدا تھی کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت زیادہ ایجوکیشن فرینڈلی ہے, ہر ایج بریکٹ کے لیے اپرچونیٹیز موجود ہیں. بچوں کے لیے جامعۃ المدینہ ہے, مدرسۃ المدینہ ہے, دار المدینہ ہے, بڑی عمر کے افراد کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغا, اور اس کے ساتھ آن لائن کورسز بھی ہیں. علم دین سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, پھر ملیں گے اگلے سلسلے میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.